وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم ہے وقت فجر کی اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جفت اور تاک کی واللیل اذا یسر اور رات جب جانے لگے هل فی ذلک قسم لذی حجر یہ بہت بڑی قسم ہے لیکن عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات اور بعض دن اور رات کو گواہ بنایا ہے اور پھر ایک محتم بشان مسئلے کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی قسم کھائے تو اسے تعظیم بخشنی ہوتی اور لوگوں کی نگاہ میں اسے محترم بناتے ہیں کیونکہ اس کو خدائی کے کسی نظام پر گواہ بنایا جاتا ہے. تو گواہ وہ ہو جو صادق ہو اور امین ہو. گواہ وہ بنے جس کی عزت ہو اور وقار ہو, ذات و شوکہ والوقار ہو. شریعت میں اشہاد کا مسئلہ نہایت اہم ہے کہ گواہی کون دے. وکفا باللہ شہیدا, اللہ تعالیٰ خود گواہی کے لیے کافی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, امت محمدیہ کو گواہ بنایا جائے گا دوسری امتوں پر اور پھر اس امت کی تصدیق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے. وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور تمام لوگوں پر نبی عربی الرسول الحاشمی التہامی الحجازی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی. شہید کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں مخلوقات خیر کی گواہی دیتی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا گواہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا ہے جیسے زندے کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت سارے اس کے اعمال جھونکے تو جاری رکھے جاتے ہیں. امت مسلمہ کو بھی کہا گیا انتم شہداء اللہ فی الارض, روئے زمین کے گواہان تم ہو, سوچ سمجھ کے گواہی دیا کرو. دیانت اور امانت پاسداری کا پورا خیال رکھو. والفجر ولیال عشر, یہ جو ذلحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, اسلام کا بارہواں مہینہ ہے. ذیقعد جس کی آج 25 یا 26 تاریخ ہے, یہ 11واں مہینہ ہے اور اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے. کیونکہ ہجرت جب صحابہ نے کی اور پیغمبر نے تو ان کو آرام ملا اور عزت ملی اور اسلام پھلنے پھولنے لگا. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا کہ ہمارا سال ہجری ہوگا, حساب کتاب ہم ہجرت سے کریں گے. ہجرت سے پہلے جو اوقات ہے وہ نبوی کہلاتے ہیں, جیسے عمر اور حمزہ سن 6 نبوی میں مشرف بہ اسلام ہوئے, نبوت کا چھٹا سال تھا ہے. اور معراج نبوت کا 11 سال ہے, اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے ہجرت سے 2 پہلے, وہ 11 نبوی ہے. اور اسی سال اوائل میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تھا اور ابو طالب بھی مر گیا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے غم کو, صدمے کو دور کرنے کے لیے آپ کو عجائب و غرائب سیر کرائے, کعبہ سے لے گئے بیت المقدس, انبیاء سے ملے اور وہاں امامت ہو گئی, وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی اور لا مکان تک تشریف لے گئے. عجائب جو آسمانوں میں تھے, قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا ان کو پہلے سے متشکل کر کے دکھا دیا گیا. اور وہ غم صدمہ جو آپ کو 2 شخصیتوں کے اٹھنے سے ہو گیا تھا اسے دور فرما دیا. اور 11 نبوی اور 12 میں آپ نے منا میں حج کے موسم میں اہل مدینہ سے گفتگو کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ میں نبی برحق اور آخر الزمان پیغمبر ہوں. جن انبیاء اور مرسلین نے نبی آخر الزمان کا کہا ہے اس کے عین علامات و آیات بینات کے مطابق مبعوث ہوا ہوں, اور یہ اہل مکہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے اور میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں, تم اللہ کے لیے میری مدد کر لو. اہل مدینہ نے کہا کہ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے, اگر آپ کسی طرح مدینہ منورہ آئے تو ہم جانے لوٹا دیں گے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ عنقریب ہجرت کی اجازت دینے والا ہے, میں بغیر خدا کے حکم کے کہیں قدم نہیں رکھ سکتا, اور مجھے امید ہے کہ مجھے مدینہ منورہ جانے کا کہا جائے گا. انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اب تک جتنے واقعات ہوئے ہیں اور جتنی علامات ظاہر ہوئی ہیں, آیات بینات ہم تک بھی پہنچ چکے ہیں, ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ چونکہ پیغمبر بڑے ہیں آزمائش آپ کی بہت بڑی ہے اور آپ کے صحابہ کی. آپ جب مدینہ منور آئیں گے اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. آپ سمجھ گئے, آپ نے کہا میں ساتھ رہوں گا اور ساتھ ہی مروں گا اور وہیں سے قیامت کے دن اٹھوں گا. ان کا اشارہ تھا کہ آپ جس شہر سے اور جن لوگوں سے آج تنگ ہیں, یہ شہر آپ کی صداقت کے دلیل کے طور پر فتح کر کے آپ کو دیا جائے گا, تب آپ دنیا سے سفر کریں گے. تو اگر آپ واپس مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے تو ہمیں بہت صدمہ ہوگا. آپ نے کہا اس طرح نہیں ہوگا, نبی جو قول دیتا ہے اس پر ڈٹا رہتا ہے. کل ہی میں نے واقعہ سنایا کہ جب مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز میں اعلان کیا کہ اتمو صلاتکم فإنا سفرا, تم 4 پوری کر لو جو مقامی لوگ ہیں, میں مسافر ہوں. تو انصار بہت خوش ہوئے, بہت زیادہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ حضرت یہاں رہنا نہیں چاہتے اور اقامہ کی نیت نہیں کر رہے. اور ایک آدمی نے پوچھا بھی کیف وقد ولدت ببکہ, یہ کیسے ہوگا آپ تو یہیں پیدا ہے, اپنے گھر آ گئے, اللہ نے فتح کر کے دے دیا, کس بات کے مسافر ہیں. اہل عرب بہت جری تھے, فوراً بول لیتے تھے. آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل منزلا, عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کے غصے میں ہماری جائیدادیں اور مکانات قبضہ کر کے بیچ ڈالے. اگر آج کوئی مکان میرا ہوتا, اگرچہ میری رہائش اس میں نہ ہو, جائیداد جس شخص کی جس شہر میں ہو, ایک پلنگ کے برابر جگہ کیوں نہ ہو رات گزارنے کی, وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو مقیم ہو جاتا ہے. وطن اصلی میں نیت کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے فقہا کہتے کہ ایک شخص کے 10 وطن اصلی ہو سکتے ہیں. ایک مکان کراچی میں ہے, ایک حیدرآباد میں ہے, تیسرا سکر میں ہے, چوتھا لاہور میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, راولپنڈی میں ہے, پشاور میں ہے. رہے خدا نے جس کو توفیق دی, اس شہر میں پہنچتے ہی خود بخود مقیم ہو جائے گا. یعنی جو نماز 4 رکعت ہے وہ پوری پڑھے گا, ورنہ مسافر آدمی 4 رکعت فرض 2 پڑھتا ہے, جیسے ظہر عصر عشاء, باقی تمام شیڈول اپنی جگہ پر قائم ہے. البتہ سفر میں سنت موقع نہیں رہتی بلکہ غیر موقع ہو جاتی ہے, نفل کے حکم میں ہوتی ہے. اس لیے سنتوں کے بارے میں دونوں قول ہے, وَمِنَ السُنَنِ تَرْكُ السُنَنِ فِي الْأَسْفَارِ, سفر میں سنت نہ پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے. ابن شہاب زہری نے صحابہ سے نقل کیا ہے مصنف میں, اور ہمارے یہاں معارف السنن میں اور اعلاء السنن میں اور اوجز میں اور بحر میں, نہر میں, تبیین میں, حامدیہ میں, تاتاریہ میں, تمام معتبرات حنفیہ میں ہے. والاولا ایاتی بالسنن والنوافل فی الاسفار, سفر میں بھی سنت نفل پڑھنا بہتر ہے. بہتر ہے ضروری نہیں, ضرورت ختم ہو گئی سفر کی وجہ سے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سفر کی قسمیں ہیں, ایک زحمت کا سفر ہے, تکلیف کا, پریشانی کا, سنت نہ پڑھنا بہتر ہے, اور ایک آرام اور راحت کا سفر ہے. آرام سے ٹھنڈی جگہوں میں ٹھہرا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن کمرے ہیں اور دعوتیں ہیں اور مہمان سوار ہیں اور جا رہے ہیں, کیا زحمت ہے اس کو, لہذا پڑھ لینا بہتر ہے. مگر موقع کسی کے ہاں نہیں ہے. فرائض کے اندر قصر واقع ہوا, 4 فرض 2 ہو گئے, باقی 2 اور 3 سب اپنی جگہ برقرار, جیسے مغرب کے 3 اور فجر کے 2. وتر بھی اپنی جگہ اٹل ہے, اس میں بھی کوئی تخفیف نہیں. اور مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر بار, وطن, گاؤں سے اور اس کے متعلقات سے کم از کم 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے دور جانا چاہتا ہو. ارادہ ہے کم از کم 48 میل, زیادہ جتنا بھی ہو. تو جب اپنے شہر اور اس کے مضافات سے باہر نکلے گا, اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کی زمین حیدرآباد تک ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ادھر سے پیپری اور ادھر سے کراچی گیٹ اس سے آگے مسافر ہے، لیکن ایک دوست نے مجھے کہا کہ یہ تو سب کراچی کے مکانات ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے باغات ہیں، خود ہماری زمین نوری آباد وہ کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں، تو یہ کیسا کام چلے گا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑے شہروں کے مضافات بڑے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو شہر مضافات کی وجہ سے ایک ہو چکے ہو، اور یہ مسئلہ مکہ اور عزیزیہ میں، منا و مزدلفہ میں بھی فقہا کو پیش آیا، آج کل علماء کے درمیان شدید اختلاف واقع ہے، اس کا مقام یہ نہیں ہے بیان کرنے کا. والفجر وليال عشر، قسم ہے وقت فجر کی. وقت فجر تو ویسے بھی مبارک ہے، کہتے جتنے انبیاء اور مرسلین کو نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، تو صبح صادق میں فیصلہ ہوا ہے. اکثر انبیاء اور مرسلین کی ولادت بھی علی الصباح ہوئی، رات کے اندھیرا جب چھٹا ہے اور سفید اسحار پھیلنے لگتا تھا تو نبوت کے چاند اور ستارے طلوع ہو جاتے. اور جتنے اولیاء کو ولایت ملی ہے، اولیاء کرام بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے، وہ انبیاء کی ترقتی چیز نہیں ہے، ذہنی اور خیالی چیز ہے، لیکن اسلام نے تسلیم کیا ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں المومنون کلهم اولیاء الرحمن، عقیدت الطحاویہ، مسلمان جتنے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اچھا والا ہے، کوئی داڑھی مونڈا ہے. امام اعظم کہتے ہیں ایمان کی وجہ سے خدا کی دوستی اس کو ملی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے بھی صرف ایمان کا ذکر کیا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالی مسلمانوں کے دوست ہیں. دوست دوست کے کام آتا ہے، جب مجازی دوست ہوتا ہے تو وہ مجاز پر اکتفا کرتا ہے، اور مجاز کی عمر نہیں ہوتی، حسن ہے چند روز آئے، سجاوٹ ہے وقتی ہے، دولت ہے پرندے کی طرح اڑنے والی ہے، جاؤ حشمت ہے جلدی جواب دینے والی ہے. دا مجاز پما شکو کے وفا نشتا، او ما زرزر دیکھ پدی قتل دے کتاب. رحمان بابا کہتے ہیں کہ مجازی لوگوں میں کبھی وفا نہیں ہوتی، میں نے ہزار کتابیں اس پر مطالعہ کی. اس لیے ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب مجاز کے ساتھ ٹکر گئے تو پھر تو حقائق نہیں ملیں گے نا. کسی نے بوس و کنار پر کفا کیا اور کسی نے دیگر معاصی پر کیا، لیکن اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہیں. تو دوست وہ ہوتا ہے جو اس کا بھلا چاہتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اب ان کو ظلمتوں میں کفر کے، شرک کے، بدعت کے، معاصی کے نہیں رہنے دے گا. اسلام اعمال توفیق حسنات کی روشنی کی طرف لے چلے گا. دوست کا کام یہ ہے کہ وہ دوست کا ہاتھ بٹاتا ہے. دوست آن باشد کی گیرت دست دوست، در پریشان حالی او درماندگی. دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ بٹھائے پریشانی اور صدموں کے وقت. اور دوست مشمار آن کے در نامت زند، لافیارے ہوا برادر خواندگی. دسترخوان جب بریانی کا سجا ہوا ہو اور بروسٹ اور حلوے اور فیرنیاں جچ سجی ہوئی ہے تو ہر ایک ماشاء اللہ بہت برکت ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ سارے دوست ہیں ہمارے. لیکن جب پیٹ بھر کے ڈکار لے تو سیدھا گیٹ سے باہر، بس اتنی دوستی. یہ جو سرکاری افسران ہیں اور وزراء ہیں، ایک زمانے میں میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ بھی جب کسی دعوت میں جاتے تھے تو اس دائی سے پوچھتے تھے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے، تو وہ درخواست دیتا تھا، یہ پلاٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے. ایک نظام ہے دنیا کا کہ دوست دوست کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہے. بخاری شریف میں ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی تھی کہ کل جنگ جمل ہونے والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اولین لوگوں میں میں شہید ہو جاؤں گا. وہی ہوا. سب سے بڑی تکلیف مجھے قرضوں کی ہے، بہت بڑے قرضے تھے جہان بھر کے. تو بیٹے کو کہا وہ زمین بیچو، وہ مکان بیچو، وہ بیچو، بس میرے قبیلے کے لوگوں سے کہنا کسی اور سے مدد نہ لینا. ان بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت زبیر کے دوست آئے اور ان کے بیٹے کو کہا کہ ہم اپنے دوست کے تمام قرضے کو اتارنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بھائی ہے، یہ دوست ہے. اس نے ایک بہت معمولی رقم بتائی کہ اتنا قرضہ ہے، کہا یہ تو بہت زیادہ نہیں ہوگا. عبداللہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، فرمایا اگر اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہو تب بھی ادا ہو جائے گا. لائق فائق بیٹا، یعنی لائق فائق بیٹوں کے انتظار میں دعا ہوتی ہے، خدایا بیٹا دے، اور انہی کے لیے لوگ دعائیں کراتے ہیں اور راتیں کاٹتے ہیں اور اتنی بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں. نہیں کہ باپ اس کی وجہ سے تھانے میں بند ہو، ماں در بدر خاک بر سر ہو، خاندان سارا شرم سار ہو، یہ ایک نااہل نالائق پیدا ہوا ہے. ایسے بیٹے کی جگہ سانپ اور بچھو پیدا ہو جاتا تاکہ پہلے ہی دن ختم ہو جاتا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پدر قابل میر، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو. اللہ قرآن میں ایک مقام پر نالائق بیٹوں کا ذکر کرتا ہے، فخلف من بعدہم خلف، ان اچھے اور بہترین بزرگوں کے نااہل بیٹے آئے، ناکار لوگ ان کے جانشین ہوئے، اضاء الصلاۃ نماز تک نہیں پڑھتے تھے، واتبعوا الشہوات شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب تباہ و برباد ہو جائے. آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹے کو اہل نہ اہل بنانے کا طریقہ نماز ہے اور دین ہے. بس آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ کے کہے بغیر وہ نمازیں پڑھتا ہے اور جماعت میں شریک ہے، آپ کے لیے دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے، آپ کو خوش رہنا چاہیے. ورنہ عالم بیٹھے دیکھے گئے، فاضل دیکھے گئے، اور ان کی وجہ سے ماں باپ روتے ہیں کہ یہ نمازوں کا پابند نہیں ہے. تقاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین چر جائے، وتخر الجبال حد، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جب علم میں عمل نہیں ہے تو جیسے جسم میں روح نہیں ہے، اور جب نوٹ جعلی نکلے تو آدمی گرفتار ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، کوئی دھوکہ باز معلوم ہو رہا ہے. جب جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو مٹی میں دفنانے کا قابل ہے. اس لیے اولاد پر خوش نہیں ہونا چاہیے، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ، یا اللہ پاک صاف نیک اور عمدہ اعمال کی اولاد نصیب فرما. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو دین کا اور نمازوں کا پابند بنا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، خدایا میں نے بیوی اور بچے کو جنگل میں مکہ میں چھوڑ آیا، مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دیندار بنے اور نمازی بنے. اللہ نے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بنا لیا. لا الہ الا اللہ. بیٹے کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے براہ راست اس کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ بیٹی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نمازی ہو، مومن ہو، مطیع ہو، فرمان بردار ہو، نیک چلن ہو، عفت والی ہو، پاک دامنی والی ہو. حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے جس بچے کو قتل کیا تھا، جوان تھا لیکن بلوغ کے آس پاس تھا، ایک جگہ روایت میں کان رجلا صالحا، تو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیوں ناحق لوگوں کو مارتے ہو، تو حضرت خضر نے کہا یہ تو مجھے حکم ہوا ہے. تو وہاں روایات میں ہے کہ اس خاندان کو اللہ نے اس بیٹے کے بعد بیٹی دی، اور اس بیٹی کے پیٹ سے پھر انبیاء پیدا ہو گئے، اس سے پیغمبر پیدا ہو گئے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ بیٹا ہی افضل ہو، کبھی بیٹی اس سے بہتر ہوتی ہے. وَيُمَ زَنَانَا وَكَارْمِعُوْ کو مردانہ، ورنہ اس زمانے کا تو مجذوب نے رونا رویا ہے، عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے، اور زنانہ مردانہ. توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ، والفجر ولیالن عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور خاص کر 10 دن اور راتوں کی. مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا مزاق ذلحج کی 10 دن اور 10 راتیں جو ابھی شروع ہونے والا 12واں مہینہ اسلام کا، جس میں اسلام کا 5واں رکن حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے. اس فجر سے مراد عرفہ کی فجر بھی مراد لی گئی جو منا میں ہوتی ہے. حجاج منا میں 5 نمازیں پوری کر کے اور بس پھر روانہ ہوتے ہیں، فجر پڑھ کے عرفات نکلتے ہیں اور قبل الظہر پہنچ جاتے ہیں، اور بعد الظہر وقوف عرفہ شروع ہے، نو ذی الحج کو الحج و عرفہ. اور یہ وقوف وہاں میدان میں حالت احرام میں مومن مسلم کا بنیت حج حاضری ہے. اگر کوئی احرام باندھا ہوا ہے، بیمار ہو گیا، اور بیماروں کی گاڑی میں، ہیلی کاپٹر میں، جہاز میں ڈال کے وہاں سے گزارا گیا، تب بھی حج ہو گیا. اسلام کیا زبردست نظام ہے، جب ایک دفعہ اس کو رکن اعظم بنا لیا تو پھر تمام مسائل میں اس کے ساتھ سلوک کیا گیا. اب سلوک آگے دیکھو کیا ہو رہا ہے. ظہر اور عصر کو کہا اکٹھی پڑھ لو امام کے شرط کے ساتھ جو وہاں امام اعظم پڑھاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے یا مشکل ہے وہاں پہنچنا، تو ظہر کا نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں، اور درمیان میں آپ دعائیں مانگے، دھوپ میں نکلے کھڑے ہو کے، جب تھک جائے بیٹھ جائے، جب دھوپ سے تنگ آ جائے خیمے میں بیٹھ جائے. اللہ اکبر. اور یہ سلسلہ مغرب تک رہے گا. قبیل المغرب وہاں سے روانہ ہو جائے مزدلفہ، جو منا و عرفات کے بیچ میں، وقت مغرب یا عرفات میں ہو جائے گا یا راستے میں، لیکن حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز آج نہیں پڑھنی ہے وقت پر، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر گو قضا ہوئی ہو، 3 گھنٹے گزرے یا 4 گھنٹے گزرے. فقہاء اربعا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی نے وہاں یا مزدلفہ کے راستے میں پڑھی تو نہیں ہوئی، ہوئی نہیں ہے، وہاں پہنچ کے پھر پڑھنی پڑے گی. حاجیان صاحبان اس رات کو یہیں گتیاں پتیاں کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اجلت ہوتی ہے، جہاں بورڈ دیکھا وہاں پر چادریں بچھائی پڑھ لی، پھر آگے جا کے کہتے ہیں اب مزدلفہ شروع ہو رہا ہے، کہتے او ہو وہ تو ہوئی نہیں، بھائی جلدی کس بات کی. اس لیے فقہا کہتے ہیں یہ ایک نماز ایسی ہے جس میں آرام تسلی سے پڑھنا ہے، مزدلفہ پہنچو جب یقین ہو جائے کہ یہ مزدلفہ کے حدود ہے تو آپ مغرب پڑھ لیں, وقت ہو چکا ہے عشاء بھی پڑھ لو. اگر آپ چاہیں کہ آرام سے عشاء پڑھنی ہے تو بعد میں پڑھ لو, آدھی رات کے آس پاس پڑھ لو. یہ 10 ذی الحج کی رات ہے اور صبح صادق تک دعائیں مانگنی ہے اور فجر کی نماز یہاں سب نے غلس میں اندھیرے میں اول وقت میں پڑھ دی. حنفیہ جو اسفار کے قائل ہے وہ یہاں غلس کے قائل. اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر پھر دعاؤں میں لگ جائے. جو دعائیں عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ میں فجر کے بعد جبریل آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ یہ قبول ہو گئی. کہ اگر کسی کے ذمہ کسی کا حق ہو تو عرفات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, حق دینا پڑے گا. بغیر حق کے کیوں گیا ہے؟ حق میں بہت چیزیں آتی ہیں. آپ نے کہا یہ امت تو قیامت تک رہے گی, یہ کہاں بچے گی؟ ضرور ان سے دوسروں کے حقوق تلف ہوں گے اور دماء ہوں گے ان کے, خون خرابہ بہت ہوگا. امت کی عمر جب بڑھ جاتی ہے تو فسادات کے شکار ہو جاتی ہے. تو حقوق اور دماء کے بارے میں حق تعالیٰ نے عرفات میں کہا کہ اس میں آپ بات نہ کریں, یہ نہیں ہوگا. آپ عرفات سے غمگین واپس ہو گئے. بہت پوری رات مزدلفہ کے آپ روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے. جب آپ نے غلس پہ فجر پڑی تو جبریل آیا اور آپ کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا حق اس نے دبایا یا دنیا میں اس نے خون معاف نہیں کرایا تو ان کو میں راضی کر دوں گا, جنت کی نعمتیں دے کے, اور آپ کی دعا سے اس کو چھوڑ دوں گا. وہ کہہ دے گا کہ میں نے معاف کیا. ایسا عدالت ہے اللہ کے ہاں. تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ فجر مراد ہے, والفجر ولیالین عشر. یہ 10ویں رات ہے اور یہ منا کی رات ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے اور آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ وقوف عرفہ رکن اعظم ہے حج کا, تو آپ نے اللہ سے کہا کہ یہ رات بھی گزرے ہوئے دن کو دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا دے دیا. ویسے ہر رات آنے والے دن کی ہے, جیسے آج رات جو آئے گی تو وہ ہفتے کی رات ہے, اس کو جمعے کی رات کہنا نہایت بےہود گوئی فضول گوئی ہے, خدا کے نظام سے انحراف ہے. کل کا دن جب گزر جائے گا جو رات آئے گی وہ اتوار کی رات ہے. کیا عقل ماری گئی, اس کو ہفتے کی رات کہتے ہیں. رات ہمیشہ آنے والے دن کی ہوتی, اس لیے مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے. جب مغرب کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو کل کی تاریخ بتائیں گے آپ. اسلام میں 12 بجے 13 بجے نہیں ہوتے, اسلام میں تو الفجر ولیالین عشر. مغرب سے دن بدل گیا, روزہ مکمل ہو گیا, دوسرا دن شروع ہو گیا. لیکن سال بھر میں یہ ایک رات ایسی ہے عرفہ کہ آنے والی رات بھی گزری ہوئی رات کو دے دی گئی, دن کو دے دی گئی. اللہ اکبر. کیونکہ آپ نے کہا کہ میری امت پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلے گی, کن جنگلات اور پہاڑوں سے اور دنیا کے کونے کونے سے, مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب سے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پہنچے پتہ چلے دن گزر گیا, آپ کا حج رہ گیا. تو حضرت نے کہا کہ اگر مغرب میں بھی آیا عرفہ میں حج ہونا چاہیے. آپ نے کہا حج ہو گیا. آپ نے کہا اس رات کے کسی لمحے میں آیا صبح دفعہ, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اس رات کو یعنی آنے والی رات جو اگلے دن کی ہے, علماء کہتے ہیں اگلا دن بغیر رات کے, ویسے ہی شیطانوں کو مارنے کا دن ہے, اس کی رات کی ضرورت ہی نہیں. وہ رات بھی اس کو دے دی گئی جو دن گزر گئے, یعنی 9 ذی الحج. لا الہ الا اللہ, یہ تو حاجیوں کے مسائل ہیں، اب دعا کریں کہ ہم بھی پہنچ سکیں. کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. بے وقت کام جو ہوتا ہے نا تو اس میں ہاں اور نہ برابر ہو جاتے. پیوسترے شجر سے امیدی بہار رکھ، وہی دنیا پہ امید تھوڑیش. اور یہاں جو عبادات ہے تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ زیادہ تاکید کے ساتھ، اور جو قربانی نہیں کرتے اور عاقل بالغ مسلمان ہیں، بوجہ غربت مسکنت کے بعض لوگ قربانی نہیں کر سکتے، وہ خود نفقات کے محتاج ہوتے ہیں. ہر دونوں کے لیے سنت ہے کہ جب ذلحجہ شروع ہو جائے تو نہ بال لے اور نہ ناخن لے. ذلحجہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بال وال صحیح کر لے اور ناخن کٹوا لے. یہ ان محرمین حجاج کے ساتھ مشابہت ہے جو کعبے کے آس پاس گلی کوچے اور میدانوں میں پھیلے ہوئے. خداوند تعالی کے مہمان مسافرین، محرمین حجاج، زائرین معتمرین. ایک شاعر کہتے ہیں اِن لَمْ تَكُونُوا مِنْهُمُ فَتَشَبَّهُ، اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکے تو ان کی شکل تو بناؤ. لِأَنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاهُ، کامیاب لوگوں کی نقل اتارنا بھی کامیابی ہے. تو کامیاب لوگوں کی نقل اتارنا بھی شریعت نے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ بے روپیا کی طرح جو ہے نا اپنی شکل بگاڑ دے. شریعت نے کہا کہ بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان دنوں میں ناخن نہ لے، بال نہ لے، عبادات خوب کر لے، قربانی کے جانور خوبصورت طریقے سے خریدے، محبت سے پالے. یہ نہیں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ اور منڈیوں میں اخبارات میں شوشا ہو رہی ہے. اس قسم کی ایڈورٹائزنگ کی کوئی خاص حکمت نہیں ہے. اگر ایک بیل کسی نے 5 لاکھ کا خریدا تو 20 قربانیاں تو 7 ہے نا، 8ویں قربانی اس میں ممکن نہیں ہے. تو اگر 5 لاکھ کے 5 جانور خریدے لاکھ لاکھ کے تو 7 × 5 = 35 قربانیاں ہو گئے. قربانی اپنی طرف سے، اپنی مالدار بیوی اور مالدار اولاد کی طرف سے واجب ہونا چاہیے. اور جو متمول نہیں ہے یا اپنے پونجی اور موڑی اس کی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کا سکہ رائج الوقت، اگرچہ اس رات کو کسی کو یہ پونجی ملے، کسی نے گفٹ دے دیا، کہیں سے مالک ہو گیا، کہیں سے وراثت آ گئی، کہیں سے اور کوئی چیز مل گئی اور وہ نصاب برابر ہے، تو علماء کہتے ہیں قربانی کی رات ہو تو قربانی واجب ہے، اور اگر عید الفطر کی رات ہو تو فطرانہ واجب ہے. یعنی اس تمول کے لیے سال گزرنا جو زکات کے لیے شرط ہے وہ ضروری نہیں. قربانی کا جانور پہلے سے خریدنا اور پالنا اور اس سے محبت کرنا اور پیار محبت کے بعد اس کو ذبح کرنا، یہ اصل قربانی ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے پیارے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہا تھا، اللہ نے احسان کر کے جنت سے مینڈا بھیجا. لیکن جن کے لیے پہلے سے پالنا اور رکھنا ممکن نہیں ہے، وہ اینڈ ٹائم پر بھی جانور خریدے اور قربان کر لے، تب بھی قربانی بغیر کراہیت کے درست اور صحیح. مینڈا و بکرا، گائے، بینس، اونٹ، 7 افراد کی طرف سے. لیکن 7 ضروری نہیں ہے، 8 ہونا غلط ہے، قربانی کسی کی نہیں ہوگی. اور 6, 5, 4, 3, 2, 1 سب پر فتویٰ ہے، درست اور صحیح، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. عام طور پر لوگ تاک حصے رکھتے ہیں، 7 آدمیوں کا تکڑا جانور، ذرا کمزور ہے کہتے ہیں 5 کی طرف سے کرتے ہیں. ایک گھر کے 3 آدمی بھی ایک گائے یا ایک بیل یا بینس اونٹ کاٹ سکتے ہیں. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہو. اگر بیماری کی وجہ سے وہ عید نہ پڑتا ہو یا عورت ہو اس پر عید نہ ہو تب بھی وقت عید کا انتظار ضروری ہے. ائمہ متفق ہے کہ اگر قبل العید قربانی کی گئی تو انہ قدم لاہلہ لحمن, اس نے گھر والوں کے لیے قربانی نہیں گوشت کا انتظام کیا, قربانی بعد میں دوسری کرنی پڑے گی. بخاری مسلم. قربانی کی تفصیلات تقریباً دوستوں کو معلوم ہے, پمفلٹ بھی شائع ہے اور عزیزم ہمایوں مغل اخسنی نے ایک نیا پمفلٹ بھی میرے مسائل کی روشنی میں سیٹ کیا ہے. اب پتہ نہیں کہ اس سال بانٹے گا یا اگلے سال, لیکن دکھایا ہے مجھے بھائی وہ کام کیا جو وقت پہ ہوا. نو ذلحج کی فجر سے ہر ملک کی جو ذلحج ہو اس کی نو ذلحج کی فجر سے ہر عاقل بالغ مسلم اور مسلمہ مرد اور عورت دونوں پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ. جماعت کی نماز میں اگر امام بھول گئے تو مقتدی زور سے پڑھے تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے. امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے نماز پڑھائی اور تکبیرات تشریق بھول گیا, ابو حنیفہ صف میں تھے انہوں نے بلند آواز سے پڑھی مجھے بھی یاد آ گیا. سنا ہے کہ بعض مساجد میں امام کو پتا ہے نہ مقتدیوں کو, یہ علامات قیامت ہے. قرب قیامت میں مساجد میں تکبیرات تشریق نہیں ہوگی اور لوگ حج اور عمرے کریں گے اور تلبیہ نہیں پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب بھی لوگ جاتے ہیں خوب حج عمرے دبا دب گپے شپے اکڑو بکڑو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ مکہ میں اور پیرس میں, مکہ مکرمہ میں اور ماسکو میں, حرمین شریفین میں اور لندن میں, یہاں اور امریکہ جیسے لعنتی ملک میں کوئی فرق ہے یا نہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک سیر سپاٹا ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى, یہ سب آمدنی اور پیسوں کے غلط آثار ہیں. گندی چیز سے نیکی نکلتی نہیں ہے, اس کے تو بیج ہی غلط ہے. ورنہ اتنا بڑا سفر آدمی کرے حرام باندھے, اللہ کے گھر مہمان ہو جائے تلبیہ نہ پڑھے, اتنے تلبیہ پڑھنا چاہیے کہ اس کے منہ میں رال خشک ہو جائے. فقہا کہتے دیکھ کر آنے والے کو جانے والے کو, اونچائی دیکھ کر اترائی دیکھ کر چڑھتے اترتے ہر وقت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تو وہاں کے خاص قسم کی ادائیگی ہے اور بہترین قسم کے داخلے کے سندات ہے اور فضیلت ہے. اللہ تعالی نصیب فرمائے. وقتاً فوقتاً دعائیں بھی مانگے اور کلمات بھی پڑھ لے. تو نو ذوالحج کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی. ہر عاقل بالغ مسلم اور مسلمہ مرد یا عورت فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. مرد اونچی آواز سے, خواتین آہستہ پڑھے. علی تحقیق جماعت بہتر ہے, شرط نہیں ہے. اگر اپنی نماز بھی کوئی پڑھ لے فرض تو تکبیرات تشریق اس کے بعد واجب ہے. علماء کہتے ہیں واجب دو ہے, ایک تکبیر پڑھنا دوسرا اونچا پڑھنا. اگر آہستہ پڑھ لیا تو ایک واجب ادا ہو گیا دوسرا رہ گیا. والجہر بہا, جامع الرموز وغیرہ. اور خواتین آہستہ پڑھے, بیبیوں کو ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو ماؤں کو بھاوجوں کو بھی بتائے کہ آپ بھی اہتمام کریں. نماز تو ایسے ہی فرض قطعی ہے اور ہمیشہ پڑھنا چاہیے, لیکن ان ایام میں تو کوئی نماز چھوٹ نہ جائے. اللہ نے ان دس دن رات کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر, قسم ہے وقت فجر کی اور 10 دن اور 10 راتوں کی جو ذی الحج کا عشرہ ہے. کتنا احسان اللہ نے فرمایا کہ قربانی تو اصلاً حجاج پر ہونا چاہیے اور وہ متمتع اور قارن پر واجب ہے, مفرد پر نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے متمولین پر قربانی واجب فرمائی. دنیا بھر کیا قربانی ہے, کیا قربانی ہوئی ہے, کیا قبولیت ہے. اوہو, اس کے لیے لاکھوں ایکڑوں میں فصلیں لگتی ہیں, جانوروں کی افزائش ہوتی ہے, رسیاں بنتی ہیں, لکڑی کے اخور اور ان کے خوراک کے برتن بنتے ہیں, کتنے قسم کے بوسے اور دانے اور ان کے چارے تیار ہوتے ہیں, کتنی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, ٹھیک کی جاتی ہے, امت کی ایک پوری تجارت چل رہی ہے اس میں. اللہم صلی وسلم علی النبی, عظیم پیغمبر پر لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام, جو ایسا جامع پروگرام لے کے آیا ہے. کسی کو محروم نہیں ہونے دیا. کم پیسوں والا ہے کا ساتواں حصہ گائے کا کرو, اونٹ کا کرو, بھینس کا کرو, بکرا خریدو, بکرا 10,000 کا بھی ہے, 20 کا بھی, 50 کا بھی. اور اس میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اور مالداروں کو کہاں گوشت بانٹو, یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے, تم اللہ کی طرف سے مہمانی دے رہے ہو. وہ اللہ نے تمہیں اپنے مال و دولت کا میزبان بنایا, مالک بنایا, کہ آپ جانور کاٹے, فقراء مساکین, تہ دستان غریبان امت, ان تک پہنچاؤ. بہرحال یہ ضروری مسائل ہے. قربانی کرتے وقت یا ویسے بھی جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے. اگر قصدن یہ نہ پڑھا گیا تو جانور حلال نہیں ہوا. بعض ائمہ کے ہاں تو بھول سے بھی جانور حرام ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر, اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں وہ سب پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر. جب وہ چھرا پہرے تو سب کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اسلام کا بلند کلمہ ہے, یہ ہمیشہ بلند رہنا چاہیے تاکہ قیامت بلند و برتر رہے. یہ نہیں کہ گونگے کھڑے ہیں, باتوں میں لگے ہوئے, سگریٹ پی رہے ہیں, شرم تم کو مگر نہیں آئی. یہ وقت دیکھو, یہ عبادت دیکھو. آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی, آپ بھی آ کے کھڑی ہو جا, قیامت کے دن یہ آپ کے لیے گواہی دے گی. یا رب صلی وسلم علی, اللہ تعالیٰ حجاج کا حج قبول فرمائے, آسان فرمائے, ہم عاجزوں کو بھی کمزور اسباب قوی کر کے پہنچنے کی توانائی نصیب فرمائے, اور قربانی والوں کی قربانیاں سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق, روح اور مقاصد کے مطابق قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا, اللہ اکبر کبیرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ, صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیها خیر فاذکر اسم اللہ علیہا صواف, فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التضحية قال هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل شعرة منها وعلى كل قطرة دم منها حسنة. أخرجه أصحاب السنن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يدح فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم استشرف العين والأذن والسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج هو الأج والثج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الشهاب أخرجه الثقات. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی کر لیں، سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر ہو. ابو داؤد کی صحیح حدیث میں ایک ایسے شخص سے پھر نماز پڑھوائی گئی جس کے ٹخنے پانچوں میں ڈکے ہوئے تھے. آپ نے کہا اسے اسولی تھا ولیکن اسول کا اظہارہ کا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْعِزَاءِ. احتیاط فرمائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہر ان لا الہ الا اللہ اشہر ان لا الہ الا اللہ اشہر ان محمد رسول اللہ اشہر ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صف سيدي فرمى درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑ، صفوں کا درست ہونا نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے مسلم اور تلمیذی. اللہ اکبر.
إن إلينا إيابهم
سمع الله لمن حمده الله أكبر بات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں. لوگوں کے سامنے نہ گزرے, سخت ترین گناہ ہے. جو لوگ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے, ورنہ فقی نشست لمبے نوافل سے لاکھ درجے افضل ہے. لکھا ہے اگر بکرا 15 مہینے کا ہو اور دیکھنے میں 2 سال کا لگے اور تندرست ہو تو کیا اسے جانور کو؟ بکرا تو 15 مہینے کے نہیں چاہیے, بکرا تو سال کا چاہیے. اس کو کیا کسی کلاس 2 میں داخل کرانا ہے کیا؟ مینڈا تو 6 مہینے کا بھی, سال کا لگے تو چل جائے گا, لیکن بکرے کا اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو فقہا کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. لیکن اگر سال کا ہے اور لگتا بھی ہے, مالک بھی بتاتا ہے, تو شک شبے کی ضرورت نہیں. میں 5 حج کیے ہیں اور میں اس سال وزٹ ویزے پر جانا چاہتا ہوں. پاسپورٹ پر لکھا ہے وزٹ ویزا, عمرے کے لیے نہیں ہے. وہ تو ایسے لکھ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہاں وزٹ ویزا یا کاروباری ویزا تمام شہروں میں الاؤ ہے بشمول مکہ و مدینہ, اور حنفی کو باہر سے جا کر بغیر احرام کے داخلہ جائز نہیں. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ ان کا یہ لکھنا صرف اتنا ہے کہ یہ حج والا ویزا نہیں ہے, یہ ہے اور کسی مقصد کا, لیکن اس سے حج شرعاً ناجائز نہیں ہوتا. اس لیے شوق سے آپ عزت سے احرام باندھے, ایسی جگہ سے جائیں اعتراض نہ بنے. اگر آپ نے جدے سے بھی احرام باندھا یا ایسے راستے سے نکلے جہاں 2-3 گھنٹے بعد احرام باندھا, تب بھی کوئی دم نہیں آئے گا, کیونکہ نصف دن سے کم ٹائم جب تجاوز الميقات ہو جائے تو وہ افواہ ہے یا زیادہ سے زیادہ صدقہ دے دے. اس ویزے سے آپ حج اور عمرہ شوق سے کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے, خوشحالی, آمین. ہجرت یا دوسری شادی روزگار میں کشیدگی کا باعث بنتی ہے؟ نئی ہجرت سے تو رزق بڑھتا ہے, اور دوسری شادی بھی راضی خوشی سے ہو, صحت تقاضا ہو, تو باعث تمول ہے انشاءاللہ. شادی تو ہوتی ہے شادمانی خوشی کے لیے. میرا بیٹا ہوا ہے جس کا نام میرے گھر والوں نے فصیح الدین احمد رکھا ہے، بہترین نام ہے، اللہ مبارک کرے. بچہ ابھی تک آئی سی یو میں ہے، کیا میں یہ نام تبدیل کروں؟ فصیح تو درست نام ہے اور صحت کا نام ہے، ٹھیک ہے آپ اور نام رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں، اچھا نام بھی بدلا جا سکتا ہے. کیا ایسے شخص کی آمدنی حرام یا مکروہ ہے جو بینک کو سود سے ہونے والے پرافٹ منافع کی رپورٹ بنا کر دیتا ہے؟ نہیں، بینک کا ملازم ہے اور ملازمت بینک کی جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. اس کی ملازمت مکروہ ہے لیکن یہ تنخواہ اپنے محنت اور خدمت کا لیتا ہے، وہ درست اور صحیح. جن لوگوں کا رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مومن مسلم ہو تو ان کے حساب صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتا، نہیں قیامت تک معاف ہو جاتا. حدیث شریف کا مضمون یہ ہے، اور رفع عنہ العذاب الی یوم القیامہ. اجتماعی قربانی کا مسئلہ، آپ نے فرمایا کہ اگر گائے کے حصے میں ایک شخص کی نیت صحیح نہیں تو تمام حصہ داروں میں قربانی برباد ہو جائے گی. لوگ عام طور پر اجتماعی قربانی کرتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کس کی نیت؟ بابا قربانی کی نیت سے داخلہ لیتے ہیں نا، یہی نیت کافی ہے کہ میری بھی قربانی ہے. اگر وہ عقیقے کی نیت سے بھی داخل ہو ولیمے کی، تب بھی نیت صحیح ہے. نیت سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی نیت ہے. نماز کی پہلی رکعت میں لمبی قرات سنت ہے. پوچھ جائیں کہ جس طرح قرآن مجید کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم سے عذاب العظیم تک ہے اور یہ رکوع اس دوسرے رکوع کی نسبت چھوٹا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ اتنی باتیں کریں کہ جتنا آپ ہے، اس سے زیادہ نہ بولیں. اتنی نہ بڑا پاک ہے داماں کی حکایت، ابا کو ذرا دیکھ اور ذرا بند ابا دیکھ. علمی مسائل ہیں، آپ چھوڑے. خواتین کا اپنے بازو اور ٹانگوں سے بال اتارنا جائز ہے. تہجد کی نماز پڑھنے والے لوگ تہجد کے نوافل کے بعد دعا مانگ کر یا وتر پڑھنے کے وتروں کے بعد دعا مانگے، اور اگر وتر اور مؤخر کرنے ہیں وقت کافی ہے تو وتر جتنا مؤخر ہو اتنا افضل ہے. لہذا تہجد یا نوافل کے بعد دعا مانگنے میں اور وتروں کے بعد پھر مانگنے میں کوئی حرج نہیں. میری خواہش تو یہ کہ تہجد کے ہر دو رکعت کے بعد دعا ہو، اور اتنی دعا ہو جتنا وقت دو رکعت میں لگا ہے، پھر دو رکعت کے بعد دعا ہو، اس طرح 12 رکعت کے بعد 6 مرتبہ دعا ہو. رات ہی کو دیکھ رہا تھا حافظ ابن حجر، انہوں نے لکھا ہے اکثر الدعوات و ملازمتها من حسن المؤمن و من سعادته. زیادہ زیادہ دعائیں مانگنا اور ضروری سمجھنا مومن کی سعادت مندی اور اقبال بلندی ہے. میں نے مہینہ بھر پہلے اپنے کسی رشتہ دار کو قربانی کے دو دمبے خریدنے کو کہے، انہوں نے دو دمبے خرید لیے لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک دمبا بیمار ہے، میں اس کو بیچنے لگا. میں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بیچ دو. انہوں نے بیچ دیا، اب صرف ایک دمبا رہ گیا، جبکہ میں نے ابھی تک ان دمبوں کی رقم ادا نہیں کی. اب آپ سے پوچھنے ہے کہ میں یہاں کراچی سے دوسرا خرید کر قربانی کر سکوں، اس کو وہیں رہنے دوں یا کسی اور؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک آدمی پر ایک قربانی واجب ہے، تم نے دو کا کہا ہے تو وجوب تو ایک کا ہی، آپ کے خریدنے سے تو دونوں واجب نہیں ہوتی. بعض فقہا کا خیال ہے کہ اگر غریب اور مسکین ایک یا دو خریدے تو دونوں واجب ہو جائیں گے، لیکن ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں اس کو رد کیا ہے اور اس نے کہا یہ ایسے ڈکوسلا ہے. درست بات یہ ہے کہ ایک ہی قربانی ایک مومن پر ہے، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر ہو، جب وہ لے لے تو فقیر پر بھی لازم ہو جائے گی. اب آپ کی مرضی ہے کہ دوسری لے تو پسندیدہ اور اچھے اعمال ہے، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا ان ایام کی فضیلت ہے. وجوب ایک ہی کا ہے، اگر وہ دمبا قائم مقام ہو جائے تب بھی صحیح ہے، اگر وہ ان کو چھوڑے نفلی کی نیت سے آپ اپنے لیے ایک اور قربانی کر لے زیادہ بہتر ہے. اگر میں کسی بچے کو گود لوں تو کیا میں اسے اپنا نام دے سکتا ہوں؟ گود لوں اور گود دوں چھوڑ دو، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کل بالغ ہو جائے گا اور تیری بیوی کا اس سے پردہ فرض ہو جائے گا. پہلے اس کو صحیح تو کر لو. کسی محرمہ کا فوراً دودھ پلاؤ، بانجی کا، بھتیجی کا، بہن کا. بانجی اور بھتیجی کا جب دودھ پیے گا تو وہ محرم بن جائے گا. کسی طرح محرم بنانا ہے. محرم اس کو کہتے ہیں جو بڑا ہو کہ آپ کی بیوی سے اس کی شادی نہ ہو جائے. ایسے مسٹنڈ اگر میں پالنا ہو عمر بھر جہنمی ہونا یہ کوئی انسانیت ہے؟ گود لینا ہو گود دینا کھیل تماشا لگ رہا ہے ان کو. میرے بھائی سر گودے میں رکشے قسطوں پر بیچتا ہے, نقد اتنا قسطوں کا اتنا, بہرحال نقد اور ادار کا فرق جائز ہے. کیا ایک قربانی کا ثواب ایک سے زیادہ مرحومین کو دیا جا سکتا ہے؟ نفلی ثواب ہے, آپ ساری امت کو بخشے بٹے گا. ہم ایک قربانی اپنے مرحوم والد کی طرف سے کرتے مگر ایک صاحب کہتے اس سے بہتر ہے اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ. یہ زیادہ بہتر بات کر رہا ہے, فدیہ واجب ہے مرحوم کی نماز اور روزوں کا. اگر قربانیوں کی جگہ ان کی نمازیں اور روزے جو قضا ہو چکی ہے, یا خدا نخواستہ ان کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہو یا حج باقی ہو, اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو نفلی قربانی سے بہتر. والدین کی وفات کے بعد ہر جمعہ کو ان کی قبر پر اولاد حاضر ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں. دعا ہر جگہ سے پہنچ سکتی ہے. خواتین مخصوص ایام کے دوران سورت مبارکہ انہیں یاد ہو جو اسے سورہ ملک سورہ مزمل. قرآن پڑھنا اور قرآن کو ہاتھ لگانا دونوں حرام ہیں دنگی کے ایام میں. صرف ذکر کر سکتی ہے, دعائیں مانگ سکتی ہے. اگر سخت مجبوری کی وجہ سے آیت پڑھے یاد سے کیوں نہ ہو تو پوری نہ پڑھے, ادھوری پڑھے, پورا ہونے سے پہلے خاموش ہو جائے. گزشتہ روز میرے بھائی حافظ عمران کو شرپسندوں نے شہید کیا, اللہ بخشش فرمائے. آپ حضرات کو صبر و اجر دے اور ظالموں کو جلدی کیفر کردار تک پہنچائے. میری والدہ کا بی پی اکثر بڑھتا ہے جس کی وجہ سے چہرہ اور ہاتھ اکھڑ جاتے ہیں, اللہ انہیں زندگی اور صحت دے. جامعہ یہ وہ کیسے اچھا, مولانا قاری بشیر احمد نقشبندی جو کسی زمانے میں بنورٹون ٹرسٹ کے بڑے تھے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دوست قاری صاحب کو صبر و اجر دے اور ان کی مرحومہ بیوی کو اور رفیق حیات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی نبی وعلی آلہ وصحبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین. اللہم احفظنا واحفظ العلماء والطلباء ومعاونيهم ومحسنيهم. اللهم احفظنا واحفظ المدارس والجامعات مراكز التوحيد ومعادن السنة عن شر الأشر وإفساد المفسد وإفتنان المتفتن وقتل القتال وصفك الصفاق. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان. صلى الله عليه وسلم.